انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ خدا کی روح ہے، ہر انسان میں خدا کی روح ہے، اور ہر انسان روح اور بدن کا مرکب ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے. تو انسان جو ہے وہ خود انسان ہے، یعنی نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث ہے. مذکر اور مؤنث جو ہے وہ اس کا بدن اس کو بناتا ہے، یعنی بدن کے خد و خال جو ہیں وہ شناخت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. اور اس طرح سے یعنی روح کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ روح جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جس طرح سے کہ خود خدا کی ذات جو ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، یعنی روح خدا جو ہے وہ روح انسان جو ہے وہ نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے. یعنی ہم اس میں تشخیص جو ہے روح کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ ہر انسان کی روح برابر ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور ہر انسان کی روح پرواز کر کے فرشتوں سے زیادہ بلندی حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ انسانوں کے لیے، خدا نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں، لیکن انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ انسان میں خدا نے ایسی صفات رکھی ہیں کہ جن کو بروئے کار لا کر وہ ان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ یا تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، اور یا پھر نفس کی غلامی کر کے جانوروں سے بدتر بھی ہو سکتا ہے. دونوں ہی صورتیں موجود ہیں، اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی کہ مرد کرے یا عورت کرے، دونوں صورتوں میں یہ انسان کے لیے بات ہے. اور یہ روحانی صفات جو ہیں وہ کسی میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. یعنی ہم مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، ان کی کیا صفت تھی؟ ان کی صفت جو تھی وہ ایثار تھا. کس طرح کا ایثار تھا؟ کتنی مالدار خاتون بتائی جاتی ہیں تاریخ میں، اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے اپنی ساری دولت جناب رسول خدا کے قدموں میں رکھ دی کہ آپ اس کو اسلام کے لیے استعمال کریں. مالداری کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی بہت مالدار تھیں جس وقت کے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن کیا کیا کہ اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دیا. اور آخری زمانے میں ان کا جو حال ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں جناب رسول خدا کے ساتھ 3 سال انہوں نے گزارے، اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ بعض حالات میں درختوں کے پتے تک کھائے ہیں، یعنی اتنی سخت تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن اپنے عہد سے انہوں نے وفا کی، یعنی وہ پلٹی نہیں اپنے اس مقصد سے جس پر وہ قائم تھی. تو اگر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں یہ بات یعنی درست نہیں لگتی، کیونکہ یہ نمونہ جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے، کیونکہ یہ ایک مثال قائم کی انہوں نے، اپنے کردار کی مثال ہے، یعنی کہ عورت اور مرد کی تشخیص نہیں ہے اس کے اندر، یہ اپنے کردار کی مثال دے رہی ہیں وہ، یعنی دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اور دونوں ہی کو جناب خدیجہ جیسے ایثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور صفت ہے، یعنی ایک صفت تو یہ بیان ہوئی کہ ایثار کی صفت تھی، دوسری صفت جو ہے وہ شجاعت ہے. شجاعت سے مراد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میدان میں تلوار چلائی جائے، یعنی شجاعت کے کئی میدان ہیں، بلکہ اگر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بیان کیا جائے تو وہ بھی شجاعت ہے. اور تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ عظیم انسانی صفت اہل بیت کے گھرانے کے مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی گئی ہے. یعنی اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مثالیں مردوں اور عورتوں دونوں میں ملتی ہیں، اور ان کے چاہنے والے جو ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان میں بھی مردوں اور عورتوں دونوں میں یہ مثالیں برابر سے ہمیں ملتی ہیں. اسی حوالے سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ محمد علی محمد،
اپنے وقت کے غاصب حکمران کے سامنے اس کے دربار میں جا کر کلمہ حق کو بیان کیا. یعنی بی بی گھبرائی نہیں ہے، کتنی ہی پردے میں رہنے والی تھیں، کتنی ہی با اکرام بی بی تھیں، لیکن جب دین کے اوپر وقت آیا تو وہ بی بی باہر تشریف لائیں، اور انہوں نے حق کے لیے یعنی ظلم کے خلاف انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا. اور اس کے بعد اسی کام کو جناب زینب نے کوفہ اور شام میں انجام دیا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ کس قدر جرات کے ساتھ اس کام کو انجام دیا گیا، اور اسی کام کو جناب سید سجاد نے شام میں انجام دیا، اور یہی کام مقداد، عمار، ابوذر، کمیل اور میثم تمار، یعنی جتنی بھی مثالیں آپ دیکھیں اس میں کوئی مرد اور عورت کی تشخیص نہیں ہے کہ مرد کر سکتے ہیں اور عورت نہیں کر سکتی ہے. حتیٰ کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جناب شہید آیت اللہ سید محمد باقر الصدر، جن کا ابھی میں نے گزشتہ مجلس میں مقالہ بھی پیش کیا تھا، انہوں نے جب اس کام کو عراق میں انجام دیا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہن آمنہ بنت الہدیٰ بھی موجود، یعنی وہ انہوں نے بھی شہادت کا درجہ حاصل کیا، جس طرح سے ان کے بھائی نے شہادت کا درجہ حاصل کیا حق کے لیے آواز کو بلند کیا. اور یہی کام آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ شہید نے, عارف حسین الحسینی نے پاکستان میں انجام دیا. ان میں سے اکثر مردوں اور عورتوں کو شہادت کے درجے پر فائز ہونا بھی نصیب ہوا, لیکن وہ اپنے خون سے یہ تاریخ رقم کر گئے کہ شجاعت ایک روحانی وصف ہے جس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں. ابھی یہاں پر صرف دو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں, یعنی ایک ایثار اور ایک شجاعت, لیکن اس سے ہماری بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ مرد اور عورت دونوں برابر سے جو ہے وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. یعنی جتنی بھی اچھی روحانی صفات ہیں اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں, اور دونوں یہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں کہ واقعات کربلا سے جو ہم اپنا مضمون لے کر چلے تھے کہ عاشورہ کی جو خواتین تھیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کل کہ تین کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں ان میں ان خواتین کی جو واقعہ کربلا میں موجود تھی. ان میں سے ایک جو تھی وہ پہلا گروپ جو ہے وہ اولاد علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ان خواتین کا ہے جو انصار حسین علیہ السلام کی خواتین ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے ان کے زیر تربیت جو ہے وہ رہی ہیں ان خواتین کے, جناب زینب اور ام کلثوم علیہ السلام کے, اور ساتھ ساتھ ان کے تربیت پائی ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا گروپ جو ہے وہ چند گمنام خواتین کا ہے, یعنی جن کا کہ تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملتا ہے. اولاد علی و فاطمہ کے لیے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جناب معصومہ کی آغوش میں تربیت پانے والی تھیں, خاندان رسالت کی تربیت یافتہ تھیں, اور جناب زینب جنہوں نے خطابت اور تقریر میں باپ کا لہجہ اور تیور دکھائے اور عفت اور پاکیزگی میں مادر گرامی کا نمونہ پیش کیا, اور جو امام حسن علیہ السلام کی طرح صابر, اور امام علی کی طرح بہادر, اور امام حسین کی طرح جانثار تھیں, اور نبوت اور امامت کے گھر میں تربیت انہوں نے پائی تھی, اور اس کے تمام ادب اور آداب سے آگاہ تھیں اچھی طرح سے, اور جانتی تھیں کہ اسلام پر جب بھی کبھی وقت آئے تو ان کے اندر وہ جذبہ موجود تھا کہ اپنی جان اور مال حتیٰ کہ عزت و آبرو جہاں تک بھی قربانی اسلام مانگے, اس کے لیے ان کو معلوم تھا کہ کہاں تک ان کو یعنی جانا ہے, کس حد تک قربانیاں پیش کرنی ہیں. اور انہوں نے اپنی والدہ گرامی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ اسلام کے کسی پہلو پر ضرب لگنے سے بہتر ہے کہ اپنے پہلو پر چوٹ کھا لی جائے. بی بی فاطمہ زہرا نے یہ مثال پیش کی ہے ہمارے لیے. اور دروازے کا گرنا ان کو منظور ہے مگر ارکان اسلام کا جھکنا برداشت نہیں. اور اسی طرح سے ان کی جو خواہر تھی جناب ام کلثوم علیہ السلام, ان کا بھی یہی بالکل انداز رہا. اور اس کے ساتھ دونوں جو بیبیاں ہیں, یہ دونوں جو بہنیں, ان کے ساتھ جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں وہ, اور جو ان کی ازواج تھیں, ان کی تربیت جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ ساتھ شامل رہی ان سب لوگوں کے. اور اس کے ساتھ دوسرا جو انہوں نے گروپ بیان کیا ہے کہ حضرت زینب اور ام کلثوم کی پہلو نشین خواتین, یعنی انصار امام حسین کی خواتین, یہ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ خواتین جو ہیں وہ ایک عرصے تک ان کی ہم نشین رہیں اور ان کے منصوبوں میں برابر کی شریک رہیں. یعنی جس طرح کے اقدامات شروع سے آخر تک ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ کوفے میں جناب زینب کے درود جو ہے وہ دیے جاتے تھے, اس زمانے سے لے کر کچھ خواتین ایسی بھی جو اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد سے ان کے ہمراہ رہی ہیں جو بھی, تو وہ ساتھ ساتھ ان کے تمام ہر کاموں میں شریک رہتی تھیں, اور یہی ان کا یعنی ایک تربیت گاہ تھی ان کے لیے. اور انہوں نے اپنے حق تربیت کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ ادا کر دیا انہوں نے, اور ان کے راستے اور ان کی منزل اور مقصد کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا انہوں نے. اور ان کی کیا کوشش رہتی تھی؟ ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ ان مقدس بیبیوں کے اشاروں پر ان کے قدم اٹھیں, یعنی ان کے جس طرح سے وہ چاہتی ہیں اس طریقے سے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں. اور اسیری کے طویل راستے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک راستہ ہو یا منزل, حتیٰ کہ مجلس ابن زیاد اور دربار یزید میں بھی ان کے گرد حالہ بنی رہی, ان پر صدقے قربان رہی, اور ان کو اپنے رہنما کی جگہ مانا انہوں نے. اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہے وہ گمنام اور بادیہ نشین خواتین ہیں. ان کے خاندان جو ہیں وہ کچھ مشہور نہ تھے, اور ان کے گھر والوں نے ہو سکتا ہے کوئی ایسے کارنامے انجام نہیں دیے ہوں جن کا نام و نسب جو ہے وہ تاریخ میں یعنی ہمیں نہیں ملتا ہے. لیکن خدا نے یہ قانون کبھی نہیں بنایا کہ شہیدان راہ حق جو ہیں وہ مشہور خاندانوں سے, یعنی خدا نے کبھی بھی یہ معیار نہیں دیا ہم کو کہ وہ کوئی معروف قبیلوں سے ان کا تعلق ہو, معروف خاندانوں سے ان کا تعلق ہو. اصل بنیاد جو ہے وہ عمل ہے, اعزاز ہے, فطری صلاحیت قابلیت اور اسی کے مطابق اللہ کی عنایت ہے اور جو خلوص کے سائے میں ہو. سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پہ اخلاص کے عمل کی بات کرتے ہیں کہ خلوص ہو تو عنایت الہی بھی شامل حال ہوتی ہے. یعنی خدا بندے عالم کی بارگاہ میں نسل خاندان اور قبیلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, نہ کوئی کالے اور گورے کا کوئی معیار ہے اس کے اندر. صرف اور صرف عمل صالح ہے اور اخلاص عمل ہے, اور جو بھی اپنے ان تمام چیزوں کو برے کار لا کر عملی مظاہرہ کرے گا اسی بنیاد پر وہ جزا اور سزا کا حقدار ٹھہرے گا. اور خدا نے تو اپنی حجت تمام کر دی. کل بھی میں نے دو آیتیں کوٹ کی تھیں قرآن میں سے, اور یہ بتایا تھا کہ مرد اور عورت میں جو ہے وہ خدا نے کوئی تمیز نہیں رکھی ہے. یہاں پر بھی چند آیتیں ہیں, یعنی خدا نے آیتیں اتار دی ہیں اور ہر آیت کا مزاق سمجھا دیا ہے اور ہمیں فارمولا دے دیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی اللہ کی بارگاہ میں معزز ترین آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. یعنی خدا نے معیار دیا ہے, یہ اس میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی متقی ہے وہ سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں معزز ہے. دوسری آیت ہے کہ جو نیک عمل بجا لاتا ہے مرد ہو یا عورت, ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. یہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے, یعنی بار بار وہی الفاظ ہیں, ان کو بار بار قرآن مجید میں جگہ جگہ خداوند عالم نے دہرایا ہے, ہم تمہارے عمل کی جزا ضائع نہیں کریں گے مرد ہو یا عورت. مردوں کو ان کے کیے کا حصہ اور عورتوں کو ان کے عمل کا اجر ملے گا. یعنی بار بار یہی بات دہرائی جا رہی ہے. اور اصل یہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی ہے وہ خلوص کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر رکھے اور خدا کی بارگاہ میں نظر کرے, اپنی صلاحیت کو بڑھائے اور اپنے امکانات کو وسیع کرے, یعنی ہمت بلند اور مدد خدا جو ہے وہ شامل حال ہوگی انشاءاللہ. سلوات پڑھیں محمد
اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد.
اور ہم جانتے ہیں کہ عاشورہ کی جو خواتین تھیں انہوں نے اسی طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیا. یہاں پر انہوں نے تین طبقات ان کے بیان کیے ہیں. پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو بہت مفلس اور غریب خواتین کا تھا, یعنی یہ ایسی خواتین تھیں جن کو اپنا کھانا اور پینا جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوا کرتا تھا. یعنی ایسے علاقوں میں شہر, یا تو صحرا میں انہوں نے زندگی بسر کی تھی, یا اگر شہر میں بھی تھیں تو کھانا اور پانی جو ہے ان کے لیے پورا میسر نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھیک کا پیالہ کسی کے سامنے نہیں پھیلایا, یعنی خدا پر توکل کیا ہمیشہ. اسی گروپ میں وہ عورتیں بھی تھیں جن کی زندگی دوسروں کی خدمت گزاری میں گزری تھی, تنگ حالی میں بسر ہوئی تھی, اس کے باوجود ان کے خلوص خودداری اور عزت ذات نے ان کے لیے ایسے راستے کھولے اور خدا نے اس کے بدلے میں انہیں ایسا سرمایہ دیا کہ آج تک رتبوں والے جاہ و جلال والے رش کرتے ہیں کہ ان کے جیسے ہمیں رتبے حاصل ہو جائیں, جیسے ان کو خدا نے رتبے بخشے. اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے وہ درمیانے طبقے کی خواتین ہیں. یہ ایسی خواتین ہیں جن کے گھروں میں مطلب آرام سے ان کو کھانا اور پانی میسر تھا, تھوڑا بہت کاروبار زندگی گھر وغیرہ بھی تھے ان کی زندگی تھی. یعنی میاں اور بیوی مل کر مشقت کرتے تھے, محنت کرتے تھے اور زندگی کو آرام سے گزارتے تھے, اور دو لقمے جو بھی کھاتے وہ سجدہ شکر بجا لاتے, اور ان کا ضمیر اس بات میں مطمئن تھا کہ وہ کسی غریب کا حق نہیں مار رہے, اور ان کے دلوں میں کینہ حسد اور دماغ میں بدی کے خیالات نہیں تھے. اپنے جیسے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے بارے میں یہی لوگ خلوص نیت سے سوچتے ہیں. تیسرا جو گروپ ہے وہ اشراف کا, یعنی ان معزز گھرانوں کا جو یعنی ویل جن کو کہا جاتا ہے, ایسے لوگ تھے وہ خوشحال اور معزز گھرانے. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ آسائش میں گزارا تھا اور ان کے گھروں میں نوکر چاکر موجود تھے, یعنی دنیا زمانے کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسائشات ان کے گھروں میں موجود تھی. یعنی ان کے لیے کوئی ایسی صورت حال نہیں تھی کہ وہ مجبور ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں اپنے گھروں سے اور کہتی ہیں کہ بس ختم جو ہے وہ دنیا اور کچھ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یعنی ان تمام مثالوں سے اللہ نے کیا کیا کہ اپنی حجت کو تمام کیا, یعنی بتایا کہ امیری اور غریبی یعنی اس راستے میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یعنی اگر امیر ہے تو اس کے لیے بھی وہی چیز ہے, اور اگر نصب العین ہے اس کے سامنے اور غریب ہے تو اس کے لیے, یعنی نشاندہی خدا اند عالم نے کر دی کہ مال اور دولت یا فقر اور محرومیت کسی بامقصد فرد کو اس کے نصب العین سے نہیں روک سکتا, اور خوشحالی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. یعنی ہم تو اپنی زندگیوں میں آسائشوں میں اس طریقے سے, یعنی اپنے گھروں میں ہم لوگ اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ ذرا سی بھی اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتی ہے, یعنی ہم اپنی کسی آسائش سے دستبردار ہونے کے لیے آرام سے تیار نہیں ہوتے. کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک مظاہرہ ہے, آپ لوگ جائیے گا اور وہاں یقین کریں اتنے لوگ موجود تھے اور اتنی شدید سردی تھی, اس تکلیف کو وہ لوگ برداشت کر رہے تھے, ظاہر ہل رہے تھے باقاعدہ سردی میں اتنی شدید ہوا کے اندر, لیکن اپنے مقصد کے لیے وہ لوگ کھڑے تھے. جس کے سامنے نصب العین ہوگا وہ اپنے نصب العین پر ڈٹا رہے گا. اس کے بعد یہاں پر کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ یہ خواتین جو تھیں ان میں کیا خصوصیات تھیں. یہ خواتین اپنے معاملات کو مناسب ترین انداز سے انجام دینے کا سلیقہ رکھتی تھیں. سب سے پہلی چیز جو تھی وہ ان میں بصیرت تھی, یعنی بصیرت کی نگاہ رکھتی تھی, ان کے شعور کی سطح بلند تھی. اپنے جیسی عورتوں کے مقابلے میں ان کا شعور بہت بلند تھا, اور یہ ایسی خواتین تھیں جو غیر انسانی طور طریقوں کے سامنے یعنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی. اسلامی تہذیب اور ثقافت پر انہیں ناز تھا. یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گی کہ اپنی ثقافت پر ہمیں بلا شبہ ناز ہونا چاہیے. ہمارے سامنے جو کردار موجود ہیں ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے, اور اپنی اولاد کو یہ بتانا چاہیے. یہ بچیاں بھی میرے سامنے بیٹھی ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہے, ہماری جو نسل ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. دوسرے جو قومیں ہیں جو مغرب کی جو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, ان کے جو کیریکٹرز اور جو نظر آتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے نام بچوں کو یاد ہوتے ہیں اور ان کے کاپی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کرداروں کے بارے میں بتائیں, اور ان کو بتائیں کہ یہ سب جو ہے ہم سے ان کا تعلق نہیں ہے, یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جلنے والے لوگ ہیں اور ہمارے سامنے, اور ہمیں کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے ایسے ایسے کردار موجود ہیں جن پر ہم بے انتہا جتنا بھی فخر کریں کم ہے, اور ہمارے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں. ان کا ہر عمل مقصدیت کا آئینہ دار تھا, یعنی ہر عمل سے مقصدیت ان کے دائرے, ان کا رونا, ان کا ہنسنا, کوئی بھی چیز بے معنی نہیں, ہر چیز میں ایک مقصدیت تھی. اور یہ عابد اور زاہد تھی, یعنی ہم کربلا کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے جو نمونے ہمیں نظر آتے ہیں ان بیویوں نے اور ان مردوں نے, میدان جنگ میں ہمیں عبادت کر کے دکھائی ہے, ان بیویوں نے قید میں ہمیں عبادت کر کے دکھائی ہے. کربلا کے اس تپتے صحرا میں جب تمام شہدا جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے, ان بیویوں نے جو رات گزاری ہے اس صحرا میں بلکتے ہوئے بچوں کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے اپنی نماز شب کو فراموش نہیں کیا, یعنی عبادت اور زہد میں انہوں نے پیچھے نہیں ہٹی. اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکیں تو کیا کیا, انہوں نے بیٹھ کر نماز ادا کی, یاد خدا سے راحت اور اطمینان حاصل کرتی رہیں. اور بات اصل میں یہی ہے کہ جو بھی خدا سے لو لگا لیتا ہے اس کو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسری مشکلات اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہیں, وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے اسے چند روزہ اور فانی چیزوں سے کوئی رغبت نہیں رہتی, یہ بات مسلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ باعظمت بیویاں تھیں, یعنی ان کی عظمت جو ہے جو بتائے جا رہے ہیں کہ عظیم تھی, اور اللہ کی عظمت جو ہے کیوں عظیم تھی, کیونکہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں راسخ کر لیا تھا, ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت سما گئی تھی. اور ان بیویوں کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کے لیے ایک نقشہ یعنی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. چند نقطے انہوں نے بیان کیے کہ کتنی وحشت ناک صورت حال تھی وہ کربلا کی. ہم سب جانتے ہیں کہ قتل و غارت زنی ہوئی, خیموں کو جلایا گیا, اور دشمن جو ہے وہ کس قدر بے باک تھا کہ وہ نیزوں کی انیاں چھپو چھپو کر بیبیوں کی چادریں انہوں نے اتاری ہیں. اور اتنے سارے دشمنوں میں ان عورتوں کی دیاری اور مددگاری, یعنی کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں تھا وہاں پر. ایک امام ہمارے موجود تھے, وہ بھی اس عالم میں تھے کہ وہ شدید بیمار تھے. اور اس کے علاوہ شوہر جو ہیں, کچھ کے شوہر شہید ہو چکے تھے, کچھ کے بھائی, کچھ کے بیٹے, یعنی شہیدوں کی مائیں تھیں, اور تازہ تازہ مصیبت گزری تھی. اور اس کے علاوہ یہ نہیں معلوم تھا کہ آئندہ جو ہے وہ اب ہم جو نکل رہے ہیں, یعنی جو اب دوسری جو صبح ہو رہی ہے, یہ ہمارے لیے کیا قیامتیں لے کر آئے گی, اور ہم کہاں جائیں گے, اور یہ سفر ہمیں کہاں پہنچائے گا. یعنی اس نقشے کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی عظمت کا تصور کریں کہ کتنی عظیم بیویاں تھیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, ان بیویوں نے آخر ایسا کون سا کام انجام دیا. اس کا جواب دو لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے معجزہ دکھایا, یقیناً اس کو معجزہ ہی کہیں گے, یعنی انسانی معجزہ ہی. یعنی شہادت کا پیغام انتہائی اہتمام کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں تک پہنچایا, اسلام کو زوال سے بچایا, خود بھی امام کی مدد کی, اور اپنے مردوں کو اسلام اور امام پر جانساری کے لیے تیار کیا, اور ان کا حوصلہ بڑھایا. یعنی اپنے مردوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی, ان کے پیروں کی زنجیر نہیں بنی, بلکہ ان کو اکسایا, انہوں نے اپنے بچوں کو اکسایا, اپنے شوہروں کو اکسایا. کتنی روایتیں ہمیں جو ہے ملتی ہیں, جناب زہیر ابن قین کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ وہ امام کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے اور اس طرح کترا رہے تھے، ان سے دور دور اپنے خیمے کو نصب کیا کرتے تھے، ان کی زوجہ نے ان کو مجبور کر کے بھیجا کہ جا کر امام سے ملاقات کریں، اور وہ گئے امام سے ملاقات کی، اور زوجہ اس مقصد میں کامیاب ہوئی کہ شوہر کو انہوں نے شہادت کے لیے تیار کر دیا، کتنی بڑی انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت یہ انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جناب عبداللہ کلبی کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ ان کی زوجہ نے جب دیکھا کہ یہ فوجیں جو ہیں یزید کی جا رہی ہیں، اور یہ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کس لیے جا رہی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، انہوں نے شہادت کا شوق ظاہر کیا اور ان کے شوہر نے بھی ان کی تائید کی، اور پھر دونوں گئے اور امام کی خدمت میں جا کر شامل ہو گئے امام کے ساتھ۔ یعنی یہ عورتیں اپنا کردار ادا کرتی چلی جا رہی ہیں، انہوں نے ان کے حوصلے بلند کیے اپنے لوگوں کے، اپنے مردوں کے، اور ان کو بیدار کیا جو کان اور آنکھ بند کر کے سو رہے تھے۔ اور یہ صرف اس دور کے مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ جب تک بھی ہم اس واقعے کو، اس تذکرے کو جاری رکھیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی یہ ہر آنے والے نسل کے لیے، ہر آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ بنا گئیں گے۔ اور اس تاریکی کے دور میں یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ جس نے ایسی خواتین کو پیدا کیا، یعنی اسلام نے ایسی جرات اور ہمت دلائی خواتین کو جو میدان کارزار شہادت میں شہیدوں کے برابر کھڑی ہو گئیں، پہلو بہ پہلو کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے کردار کو ادا کیا۔ پہلے عورت یہ سمجھتی تھی کہ وہ مرد سے حقیر ہے، اس کو یہی تصور دیا گیا تھا، اسی طریقے سے اسی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک رکھا جاتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کے وجہ سے جو ہے وہ خاندان کا سر جھک جاتا ہے۔ مگر عاشورہ کی خواتین نے اس تصور کو غلط ثابت کر دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ سب خیالات جو ہیں وہ باطل اور جاہلیت کے ہیں، اور مرد کی طرح عورت بھی اللہ کی تخلیق ہے اور قابل احترام ہے، اور وہ بھی اپنی صلاحیت کے مطابق قابل توجہ کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ ان خواتین کی خواہشات، ریاکاری، جھوٹی تمناؤں، بناوٹی باتوں، زرق برق بناؤ سنگھار سے متعلق نہیں تھی۔ یعنی یہ جو جس قسم کا معاشرہ ہے ہمارا، اور جس قسم کی ہم خود ہیں، ہم خود بھی اسی طرح کے ہیں، یعنی ہم ایک کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کا ہمارا طرز عمل ہوتا ہے، کن باتوں میں ہمیں ذوق اور شوق سے جو ہے ہم حصہ لیا کرتے ہیں، ہماری توجہ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ سب سے اچھا لباس ہمارا ہو، سب سے اچھے ہم نظر آ رہے ہوں، سب ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں۔ ان سب چیزوں سے ان بیویوں کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، کسی قسم کا سروکار نہیں تھا۔ ان خواتین نے اپنا کردار ان بیویوں کے کردار میں رنگا تھا جن کا تعلق دوسرے گروہ سے تھا، اور یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ وہ گروہ تھا جس میں جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب حاجرہ ہیں، سارا ہیں، جناب خدیجہ ہیں، اور ہماری بیوی فاطمہ زہرا۔ اور وہ انہی کرداروں کو سامنے رکھ کر میدان عمل میں آئیں، اور تاریخ کے عظیم شہیدوں کے پہلو کا پہلو کھڑی ہو گئیں، اور دشمنوں کی دھمکیوں کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہٹی، ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے مرد، ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے خون میں نہلا دیے گئے، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور انہوں نے بڑی بے خوفی اور دلیری سے اپنے عزیز اسلام پر قربان کیے۔ یعنی ان کے سب کے دل داغدار تھے، اپنے دلوں پر بہتر کے داغ لیے ہوئی تھی، مگر قدم نہیں ڈگمگائے، انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی اپنی، بھوک اور پیاس بھی ان کو ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکی۔ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ کھانا اور پانی آیا، لیکن بیویوں نے جب تک کہ اجازت نہیں ملی امام کی اور بیوی زینب کی، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ حق کی حفاظت مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، اور جب مردوں کی جد و جہد شرک کو شکست دینے میں ناکافی ہو، تو پھر خواتین پر شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ میدان میں آئیں، یعنی جس طریقے سے بھی وہ کام کر سکتی ہیں اس سلسلے میں کام کریں۔ کہ خواتین جو تھیں، ان کا مقصد جو تھا وہ راہ خدا میں جو ہے وہ رضائے خدا کا حصول تھا، یعنی کوئی شہرت کا مقصد نہیں تھا، کسی شہرت کے لیے نہیں گئی تھی آگے، اپنے نام اور نمود کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی، بلکہ اصل میں ان کا مقصد جو تھا وہ رضائے خدا کو حاصل کرنا تھا۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ توجہ دے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، مگر بچوں کی پرورش تو بلا شبہ ان کا کام تھا، مگر یہ کام اسی وقت انجام دیتی جب ان کے سامنے اس سے کوئی اور بڑا کام موجود نہ ہوتا۔ یعنی اس وقت جو کام ان کے سامنے موجود تھا وہ بچوں کی پرورش سے زیادہ اہم کام موجود تھا، ایسا کام تھا جس کے لیے وقت بہت ہی کم تھا، ان کے پاس انتہائی کم وقت تھا۔ یعنی جب دین اور مذہب خطرے سے دوچار ہو، تو پھر دوسرے معاملات اور مسائل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی سب سے پہلے مذہب کا قیام ہے، اگر مذہب ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر کسی بھی چیز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے اور جب کربلا کا واقعہ یعنی رونما ہوا ہے اور اصحاب ان کے سب شہید ہو گئے, کوئی بھی باقی نہیں بچا, تو دشمن یہ سمجھے کہ اس انقلاب کا اور یہ تحریک جو اٹھائی تھی امام حسین علیہ السلام نے, اس کا خاتمہ ہو گیا. اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ 11ویں کی رات کو بڑے آرام سے سو گئے. 11 محرم کی رات انہوں نے بڑے آرام سے یعنی گزاری. ان کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کے مقابلے پر بھی آ سکتا ہے, یعنی کسی صورت انہیں اس جنگ میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور ان خواتین نے کیا کیا, دشمن کی بے خبری سے فائدہ اٹھا لیا اور کربلا کا پیغام ہر ہر گھر میں پہنچا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا سے کوفے, کوفے سے شام, شام سے مدینے اور مدینے سے دوسرے مقامات تک, دوسرے ملکوں تک ان واقعات کے چرچے ہونے لگے. اس پیغام رسانی کی بدولت کربلا انقلابات کی بنیاد بن گئی اور ایک کے بعد دوسرا انقلاب آنے لگا اور بنی امیہ اور بنی عباس کی زندگی تیرہ اور تار ہو گئی اور ان کی جڑیں اکھڑ گئیں. یعنی کتنا بڑا کردار انہوں نے ادا کیا ہے ان خواتین نے, کہ اگر ان خواتین کا کام آگے نہ بڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ شہادت حسین کا واقعہ جو ہے وہ دبا دیا جاتا, لیکن ان خواتین نے اپنی جرت سے, اپنی ہمت سے اور اپنے اس وقت کے نظم العین کو سمجھا انہوں نے, اور اس وقت کی ضرورت کا ادراک کرتے ہوئے انہوں نے ان تمام مسائل کو جھیلتے ہوئے کتنے جو ہے مسائل وہ آرام سے گزر گئی وہ عورتیں. ان خواتین نے جب بھی اور جہاں ضروری سمجھا واقع کربلا کی تبلیغ کی, اور جو بھی بے خبر افراد تھے ان کو حقائق بتائے. یعنی جہاں جہاں بھی قافلے جاتے تھے وہاں یہی پروپیگنڈا تھا کہ ایک باغی تھا جس نے حکومت کے لیے خروج کیا تھا اور اس کا سر کچل دیا گیا اور اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. یعنی یہ بتایا جاتا تھا کہ اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ان کا, لیکن جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا تھا ویسے ویسے لوگوں کی آنکھیں کھلتی جاتی تھی. ان منور چہروں پر جب ان کی نظریں پڑتی تھیں, نیزوں پر جو سر ان کے بلند تھے, ان کو دیکھ کر, ان بیویوں کو دیکھ کر, ان کے اتوار اور طریقے, ان کے خطبے سن کر ان کو یہ پتہ چلتا جاتا تھا اور یہ منفی پروپیگنڈا ختم ہوتا جاتا تھا. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کے کوئی وسائل نہیں تھے, یعنی یہ سب اسی طرح ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو خبریں پہنچائی جاتی تھیں. یعنی اندازہ کریں کہ کتنا مشکل کام رہا ہوگا اس دور میں اس بات کو پھیلانا, کس قدر صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں اور کیسے نازک حالات میں اپنے بچوں کو مشکلات جھیلنے اور تحمل کی تعلیم دی. بچوں کا بھوکا رہنا قبول کر لیا انہوں نے, لیکن صدقے کی روٹی اور کھجور بچوں کے حلق سے نہیں اترنے دی. بچوں کے حلق میں انہوں نے اس نوالے کو نہیں جانے دیا. اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ تھی, یعنی جب یہ بات بار بار دہرائی جاتی تھی اور بیویاں بچوں سے پھینک دیا کرتی تھی ہاتھوں سے لے کر وہ, کہ یہ صدقے کی چیزیں ہم پر حرام ہیں, تو اس سے کیا مقصد تھا بتانا؟ اس سے مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ ہم کوئی عام شخصیات نہیں ہیں, یہ آل رسول ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. اور صبر و تحمل کا جو مظاہرہ کیا ہے انہوں نے شہیدوں اور پارا پارا لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر, مگر رضا خدا کے خلاف کوئی حرف ان کی زبان پر نہیں آیا, یعنی خدا سے شکوا نہیں کیا انہوں نے. یعنی اگر ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے نعوذ باللہ, فوراً ہمارے زبان کے اوپر, یہ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ فوراً یہ جملہ آتا ہے کہ ہم ہی رہ گئے تھے کیا اس مصیبت کے لیے, ہم پر اتنی مصیبتیں آنی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ پورا گھر ختم ہو گیا, کتنی سخت مصیبت میں وہ لوگ مبتلا ہوئے, لیکن کبھی ان پہ شکایت خدا کے سامنے یعنی زبان پر نہیں آ رہی تھی. یہ ایسی عورتیں تھیں جو اپنے بیٹوں کو اور شوہروں کو اور بھائیوں کو خود گروہ شہدا میں شامل کرنے لائی تھی, اور اسی میں سے ایک بیوی کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اپنے بیٹے کی شہادت کے لیے بے چین ہے. یہ وہ بیوی ام فروہ ہے جو قاسم کے لیے بے چین ہے. یہ بیوہ ماں کا لال ہے, یہ چاہتی ہے بیوی اپنے شوہر کی نشانی کو کہ راہ خدا میں قربان کر دیا جائے, اور قاسم بھی اپنا نام شہیدوں میں شامل کرنے کے لیے بے چین ہے. شب عاشور جب سنتے ہیں کہ امام ایک ایک کا تذکرہ کرتے ہیں, کل حبیب نہ رہیں گے, کل مسلم نہ رہیں گے, کل زہیر نہ رہیں گے, چاہنے والے سب قربان ہو جائیں گے, قاسم دیکھتے ہیں کہ میرا نام اس میں کہیں پر بھی نہیں آیا, اور قاسم ایک کونے میں جا کر رونے لگتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کسی کو اگر زندگی کا پیغام دیا جائے تو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے, لیکن یہاں پر قاسم اپنی موت کا نام نہ سن کر اس قدر رنجیدہ اور ملول ہو رہے ہیں, بے قرار ہو رہے ہیں. بس قاسم کو باپ کا تعویذ یاد آیا کہ باپ نے کہا تھا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو بیٹا اس خط کو پڑھ لینا. قاسم کے لیے اس سے زیادہ مصیبت نہ تھی کہ سب کام آئے اور وہ قربان نہ ہو. بس اس خط کو امام کی خدمت میں پیش کیا. حسین نے خط کو آنکھوں سے لگایا, کہا بیٹا اپنی موت کا پیغام لے کر آئے ہو, اتنا حوصلہ ہے جان دینے کا، بس پوچھتے ہیں بیٹا موت کو کس طرح پاتے ہو، کیسا پاتے ہو؟ اور قاسم جواب دیتے ہیں احلا من الاصل، اے چچا میں شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. بس امام فرماتے ہیں بیٹا کل وہ دن ہے کہ تم بھی قربان ہو جاؤ گے اور تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی نہ رہے گا. بس یہ سن کر قاسم کو جلال آیا، علی اصغر قربان ہو جائیں گے کیا؟ اچکیا خیموں میں ڈرائیں گے؟ آئے حسین کس طرح قاسم سے کہے کہ بعد شہادت شیطانیوں کا کیا حال ہوگا؟ بنی ہاشم کا لال یہ نہ سن سکے گا کہ اشکیا خیموں میں آ جائیں گے. کہا نہیں قاسم میں اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا. بس جب روز عاشورہ عزیزوں کی باری آئی، قاسم ہاتھ جوڑ کر چچا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اجازت مانگتے ہیں. امام نے کوئی جواب نہ دیا. قاسم سمجھے کہ امام اجازت نہ دیں گے، پس قدموں پہ سر رکھ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ سر نہ اٹھے گا، جب تک آپ اپنی زبان سے نہ کہہ دیں گے کہ میدان میں جاؤ. بس امام نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور کہا جاؤ قاسم، میں نے اجازت دی. اب بھتیجے کو سجا رہے ہیں امام، مگر عجیب انداز نظر آ رہا ہے سجانے کا. پہلے قاسم کے سر پر امامہ باندھا، اور روایت کہتی ہے کہ ایسا امامہ باندھا کہ دونوں سرے سینے پر لٹکا دیے، جیسے کہ کفن میں امامہ باندھا جاتا ہے. شاید حسین اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے لال تجھے کفن نہ دے سکوں گا. پر سجایا تیار کیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھوڑے پر بٹھا کر میدان میں بھیج دے. نہ جانے کیا خیال آ گیا، کہا بیٹا آؤ ایک مرتبہ گلے سے لگا لوں. میں کہتی ہوں مولا کو اپنے بھائی حسن کی یاد آئی ہوگی. بس گلے سے لگا کر امام اس قدر روئے کہ غش آ گیا. قاسم کو سوار کراتے ہیں اور ایک مرتبہ قاسم کے گریبان کو چاک کرتے ہیں. قاسم پوچھتے ہیں مولا یہ کیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہے. پہنچا جو رنگ میں سب بروزی جا حقہ پسائے، حجت تمام کر کے بھگا کی بکر روپے، ارزب کو دی مزد کے جھکے نامیوں کے سر، اور ماں سن کے بولی شکر خدا وندے بہروبر. گنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا، اور بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا. بس قاسم زخموں سے چور ہو کر گرنے لگے، آواز دی چچا آئیے بھتیجے کی خبر لیجیے، کچھ 13 سال کا تو سن تھا جناب قاسم کا، کہاں تک لڑتے؟ روایت کا فکرہ ہے کہ حسین اس تیزی سے آگے بڑھے کے میدان میں اب تک اتنی تیزی سے نہیں گئے تھے. گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش وہ محلقہ، فوجِ اُدو میں فتح کے باجوں کا گل ہوا. اور ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نیک لگی شاہ کربلا، بچے پہ میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، اور لو بی بیوں برات چڑھی میرے لال کی. اور امام حسین علیہ السلام پہنچے تو بھتیجے کا جب حال دیکھا، فرمایا اے میرے لال، چچا جب آیا جب تمہارے کچھ کام نہ آ سکا. پہنچے حسین لاش پہ جس دم بچشمنم، اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن قدم، سر اپنا پیٹ کر یہ بکارے شہ امم، قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم. اور موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے نور عین سے، باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے. اے قاسم آپ دیکھتے ہوں گے کہ نیزے پر جو آپ کا سر بلند ہے، اپنی ماں اور بہنوں کو بے پردہ دیکھتے ہوں گے، کس ہمت سے آپ برداشت کرتے ہوں گے؟ جبھی تو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ عباس جیسے غیرت مند کا سر نیزے پر نہیں رکتا تھا اور بار بار گر جاتا تھا. اسی لیے جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ جب کوفے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک صحابی رسول مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ آ کر تماشا دیکھو کہ ایک باغی کا گروہ آیا ہے، اس کے اہل خانہ کو لایا جا رہا ہے، اس کی عورتوں کا تماشا دیکھو. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی عورتوں کا تماشا نہ دیکھنا. بس یہ نماز تمام کر کے مسجد سے باہر آئے، سر کو جھکائے ہوئے جا رہے تھے کہ امام زین العابدین کی نظر ان پر پڑی. فرماتے ہیں السلام علیکم یا اخی، بس اس سلام کو سن کر انہوں نے چونک کر سر اٹھایا. کہا تم تو مسلمانوں جیسا سلام کرتے ہو، کیا تمہارا تعلق اسلام سے ہے؟ میرے امام کیسے بتائیں کہ ہمارا تعلق اس گھر سے ہے جہاں سے اسلام نکلا ہے؟ بس امام کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اے بھائی تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ امام کی گردن میں وہ سانپ خاردار ہے جو بولنے سے امام کو اجازت نہیں دیتا کہ امام کچھ بات کر سکے، بس بمشکل اپنی پھپھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں مولا نے کس دل سے اشارہ کیا ہوگا اپنی بے پردہ پھپھی کی جانب؟ بس وہ صحابی جناب زینب کے اونٹ کے پاس آتے ہیں، سر کو جھکایا ہوا ہے، بی بی سے کہتے ہیں، اے بی بی میرا سر جھکا ہوا ہے، بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ فرماتی ہے ہمارا تعلق شہر مدینہ سے ہے۔ ارے مدینہ کا نام سنا؟ صحابی رسول ہائے میرے پیغمبر کا شہر کس جگہ سے تعلق ہے؟ کہاں؟ محلہ بنی ہاشم سے۔ پوچھتے ہیں، طرف جاتے ہیں، بنی ہاشم کا نام سن کر کس خاندان سے تعلق ہے؟ اب زینب مڑتی ہے، عباس کے سر کی طرف دیکھتی ہے، اے میرے غیرت دار بھیا، کیا میں ان کو بتاؤں؟ کس منہ سے بتاؤں کہ میں ہی علی کی بیٹی ہوں؟ ہماری خلیل عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کے اپنی بیویوں کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ تمام مومنین و مومنات کو جو بھی پریشان حال ہیں ان پریشانیاں دور ہو جائیں، جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں۔ کل مومنین و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں۔ العالمین دعا کرتے ہیں اپنے ظہور اپنے قائم کے ظہور کے لیے خداوند عالم پورے ایمان میں تعجیل فرمائیں، ان کے اعصاب و عوام میں شمار ماتم ہو جائیں۔